أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير صدق الله العظيم. ان شاء اللہ تعالی آج پہلی 8 رکعتوں میں سورہ فروض پڑھی جائے گی, اس کے بعد کی 8 رکعتوں میں سورہ یوسف. سورہ ہود 10 رکوعوں پر مشتمل ہے اور یہ سورہ یونس کی بہن ہے. یہ بہن کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سورہ ہود کے لیے استعمال بھی فرمایا ہے. چنانچہ آپ کا ایک قول مبارک ملتا ہے, میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ مکی دور کے اواخر کی یہ صورتیں ہیں. اس زمانے میں اچانک ایسا ہوا کہ حضور پر کچھ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار کیا کہ کیا معاملہ ہے, آپ پر اچانک کچھ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا, مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا, یعنی سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتیں, اور اس میں مراد حضور کی سورہ ہود کے ساتھ سورہ یونس اور سورہ آراف اور سورہ انعام. اصل میں ان چاروں صورتوں کا انداز یہ ہے کہ جیسے اب مہلت جو ہے اہل مکہ کی وہ ختم ہو رہی ہے اور ان پر عذاب الہی گویا کہ آیا چاہتا ہے, جس طرح کی خبریں دی گئی ہیں سابقہ امتوں پر عذاب الہی کی اور اس میں جس طرح کی تنبیہات آ رہی تھی, اس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اہل بکہ کی مہلت ختم ہونے والی ہے اور عذاب الہی آیا چاہتا ہے. اس کے صدمے کی وجہ سے حضور پر بڑھاپے کے وہ آثار ظاہر ہوئے. تو اس حدیث میں ہود و اخواتہا, سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں یا اس کی بہنوں کا ذکر ہے. جس طریقے سے آپ نے سورہ انعام اور سورہ آراف میں ایک نسبت یہ نوٹ کی ہوگی کہ سورہ انعام تقریباً تمام کی تمام اصولی مباحث پر مشتمل تھی, اس میں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات اور کچھ انبیاء کرام کے ناموں کا ایک گلدستہ, بس اس کے سوا کوئی تاریخی حالات و واقعات نہیں تھے. جبکہ سورہ آراف کا ایک خاصا بڑا حصہ جو ہے انباء الرسل پر مشتمل تھا. بالکل وہی نسبت یہاں ہے کہ سورہ یونس میں آپ نے دیکھا کہ 11 میں سے صرف 2 رکوع تھے جو رسولوں کے حالات پر مشتمل تھے. ان میں نصف رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اور 1.5 رکوع تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا, اور درمیانی رسولوں کے لیے صرف 1 آیت آئی تھی. یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ 6 رسول ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے بار بار. ان میں اولین ہے حضرت نوح اور آخری ہے حضرت موسیٰ. تو سورہ یونس میں حضرت نوح کا ذکر ہے نصف رکوع, اور حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا 1.5 رکوعوں پر مشتمل. باقی تمام جو درمیانی 4 انبیاء اور 4 رسول اور ہیں, ہود اور صالح اور لوط اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا نام بھی نہیں آیا, صرف 1 آیت میں ان کا ذکر آیا. اس کے برعکس اب آپ سورہ ہود میں وہی کیفیت دیکھیں گے کہ جو سورہ آراف میں تھی. اس کے 10 رکوعوں میں سے 5 سے زیادہ رکوع جو ہیں وہ انباء الرسل پر مشتمل ہیں, اور یہ انباء الرسل کی اصطلاح اسی سورت کے آخر میں آئے گی, وہ میں آپ کو نوٹ کراؤں گا. اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ نسبت جو ہے اب ریسی پروکل ہو گئی ہے, عکسی نسبت ہو گئی ہے, کہ حضرت موسیٰ کا ذکر صرف چند آیات میں آئے گا, اس لیے کہ وہ سورہ یونس میں تفصیل سے آ چکا ہے, اور حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع مشتمل ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی ذکر قرآن مجید میں ایک سورہ نوح بھی ہے, اس کے بھی 2 ہی رکوع ہیں. یہ 2 اہم ترین مقامات ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کے بارے میں, ایک سورہ ہود کے 2 رکوع اور 2 رکوعوں پر مشتمل وہ سورہ نوح. اس سورہ مبارکہ کا بھی آغاز حروف مقطعات الف لام را سے ہوتا ہے. یہ اصل میں الف لام را سیریز ہے. یہ کل 6 صورتیں ہیں, سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ یوسف, سورہ رعد, سورہ ابراہیم, سورہ ہجر. ان میں صرف سورہ رعد میں آپ دیکھیں گے کہ الف لام را کی بجائے الف لام میم را, وہاں 4 حروف ہو جائیں گے, باقی یہ پانچ سورتیں وہ ہیں کہ جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں. کتاب الحکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. قرآن مجید کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات پہلے محکم کی گئی, پختہ کی گئی, اور پھر ان کی تفصیل کی گئی اس ذات کی طرف سے, اس کے پاس سے, کہ جو حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے, جس کی حکمت بھی کامل ہے اور جو ہر شے کا جاننے والا ہے اور باخبر ہے. اس آیت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آیات قرآنیہ جو ہے پہلے ان کی پختگی ہوئی ہے, اور وہ ہوئی ہے علم خداوندی میں, اور پھر تفصیل فصل سے پھر ان کو بھیجا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, من لدن حکیم خبیر. ایک مفہوم یہ ہے. ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی میں کچھ یہ حکمت نظر آتی ہے کہ ابتدا میں چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوئیں, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اپنے مضامین کے اعتبار سے وہ علم اور حکمت کے سمندر تھے کہ جو کوزے میں بند کر دیے گئے. بعد میں بڑی بڑی صورتیں آئی ہیں, ان میں انہی مضامین کی تشریح ہے, تفصیل ہے, کہ جو ابتدائی صورتوں میں بڑے ہی مختصر الفاظ میں آ چکے. اور یہ کس لیے نازل ہوئی ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, اور جان لو کہ میں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کر دینے والا اور بشارت دینے والا ہوں. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اور اپنے رب سے استغفار کرو, اس کی معافی کے خاصگار بنو اور اس کی جناب میں توبہ کرو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی, تو وہ ایک وقت معین تک تمہیں بہترین ساز و سامان سے نوازے گا اس دنیا کی زندگی میں. ویوت کل ذی فضل فضلا, اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا فرمائے گا. وان تولوا, اور اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے, منہ موڑو گے, فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر, تو جان لو کہ پھر مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا. یہ بڑے دن سے مراد وہی دن ہے کہ جیسے دن قوم ہود پر, قوم لوط پر, قوم شعیب پر, قوم نوح پر آئے, وہ ایام اللہ ہے, اللہ کے بڑے اہم دن. دوسرے رکوع میں حضور سے خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے, فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, اے نبی شاید کہ آپ ترک کر دیں گے کچھ حصے اس کے جو آپ کی طرف وحی کیے جا رہے ہیں. وَزَائِقٌ بِهِ صَبْرُكَ, اور آپ کا سینہ جو ہے اس کی وجہ سے بھچ رہا ہے. اَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ, اس بات پر کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہے تو ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہو گیا, یہ تو بالکل ہمارے ہاں مالی اعتبار سے تہی دس قسم کے لوگوں میں سے ہیں. یتیم بھی تھے, پھر اپنا کوئی سرمایہ نہیں تھا, سرمایہ اب ان کے پاس ہوا بھی تو وہ اپنی بیوی کا سرمایہ تھا. فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی خزانہ اتر آنا چاہیے تھا, اگر واقعی اللہ کے یہ فرشتادہ ہیں, اس کے نمائندے ہیں, تو اللہ نے اپنے ایلچی اپنے نمائندے کو اس حالت میں کیوں رکھا ہوا ہے. اور جا ماہ ملکن, یا پھر ان کے ساتھ کوئی فرشتہ چلنا چاہیے تھا, جیسے کہ بڑی ہستیوں کے ساتھ ہٹو بچو کرنے والے چوبدار آگے ہوتے ہیں. انما انت نذیر, اے نبی جان لیجئے آپ صرف خبردار کر دینے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل, اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا نگران ہے. اس بات میں سمجھ لیجئے کہ الفاظ کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے, اس میں تو ترجمہ بہرحال کرنا پڑے گا, لیکن اس کے یہ معنی نہ سمجھیے کہ حضور کی یہ کیفیت تھی, بلکہ اصل میں یہ انداز تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مخالفین کا انداز کیا تھا. مخالفین اس طرح کے اعتراضات حضور پر کر رہے تھے, تو گویا کہ یہ جواب دیا جا رہا ہے ان کو. اس میں خطاب بظاہر حضور کی طرف ہے, لیکن روح سخن جو ہے وہ حضور کی طرف نہیں ہے, بلکہ ان منکرین اور معاندین اور مخالفین کی طرف ہے. اس کے بعد پھر وہی مضمون یہاں آیا ہے, ام یقولون افترا, کیا ان کا یہ خیال ہے کہ اس قرآن کو محمد نے خود گھڑ لیا ہے, خود تصنیف کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قل فاتو میں عشر سور مثلہ مفتریات, نبی ان سے کہیے کہ اگر ایسی بات ہے, تمہارا ایسا گمان ہے, تو اس جیسی دس صورتیں تم بھی تو گھڑ کر لے آؤ. آخر بڑے بڑے خطباء اور شعراء اور ادباء تمہارے اندر موجود ہیں. ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین, اور اللہ کے سوا جس جس کو چاہتے ہو تم بلا لو اپنے مددگار کی حیثیت سے. فإن لم يستجیبوا لکم, پھر اگر وہ اس بات کو قبول نہ کرے, اس چیلنج کو قبول نہ کرے, فعلموا, تو جان لو, انما انزل بعلم اللہ ولا الہ الا ہو فہل انتم مسلمون, تو پھر جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے. یہ علم خداوندی کا ظہور ہے, کسی انسان کے علم اور فہم کا ظہور نہیں ہے. اور وہ اللہ جو ہے وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. فہل انتم مسلمون, تو اب بھی تم اسلام لاتے ہو کہ نہیں جبکہ تم پر یہ حجت قائم ہو گئی. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوف الیہم اعمالہم, جو کوئی بھی دنیا کی زندگی کا طلبگار ہوگا اور اس کی زینت اور زیبائش و آرائش کا طالب ہوگا تو ہم اس کی بھاگ دوڑ اور اعمال کا نتیجہ اسے اسی دنیا میں دے دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون, اور یہاں دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی بخل کا معاملہ نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں دنیا کے لیے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرت الا النار, لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے سوائے آگ کے. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون, اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہ بالکل حق ہو کر رہ جائے گا. اور اگر کوئی نیکی, کچھ سچی اور کچھ جھوٹی نیکی اگر انہوں نے کمائی بھی ہوگی تو وہ بھی باطل ہو کر رہ جائے گی. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا, دو رکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, کیونکہ اس سے پہلے ذکر آ چکا ہے انشاءاللہ. وہ باتیں جو ہے آپ جب سنیں گے آیات تو مفہوم سمجھتے چلے جائیں گے. البتہ اس میں خاص طور پر یہ بات جان لیجئے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم مل گیا کہ اب جو لوگ ایمان لا چکے بس اور ایمان لانے والے نہیں ہیں, وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ, جتنے لوگ چند لوگ جو ایمان لائے ہیں اب کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے, تو اب فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اب ایک کشتی بناؤ اور ہماری نگاہوں کے سامنے یعنی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے ذریعے سے. تو جب وہ کشتی بنا رہے تھے, کُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ, جب ان کے قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تھے وہ ٹھٹا کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے کہ اس بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ خشکی میں جہاز چلائے گا, یہاں کہاں کوئی سمندر ہے کہ جہاں اسے کشتی کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سن لیں. حتی اذا جاء امرنا, پھر جب ہمارا حکم آ گیا, وفارت تنور, اور تنور جو ہے وہ پھٹ پڑا, قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, تو ہم نے یہ کہا کہ اے نوح اس کشتی میں اب سوار کر لو ہر مخلوق میں سے دو دو جوڑے, واہلک, اور اپنے گھر والوں کو, الا من سبق علیہ القول, اور اپنے گھر والوں میں سے بھی اس کے سوائے کہ جس کے اوپر قول جو ہے اللہ کا وہ عائد ہو چکا ہے. ایک تو حضرت نوح کی بیوی, وہ بھی کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی, جس طریقے سے حضرت لوط کی بیوی کا معاملہ ہے, اور دوسرے یہ کہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ ایک بیٹا بھی حضرت نوح کا وہ تھا جو ایمان نہیں لایا تھا. وما آمن ماہ ومن آمن, اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو. وما آمن ماہ الا قلیل, اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے نہ ہونے کے برابر تھے. یہ قلیل میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ عربی میں اے لٹل اور دی لٹل دونوں کے مفہوم دیتا ہے, یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ پر کیا مفہوم ہے. تو دی لٹل معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی چند معدود لوگ ہوں گے جو ایمان لائے ہیں, ورنہ پوری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لایا, صرف ان کے تین بیٹے ہیں جہاں تک میری رائے ہے کہ وہ ان پر ایمان لائے. واللہ عالم. وقال ارکبوا فیہا, حضرت نوح نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں, بسم اللہ مجریھا ومرساھا, اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی, ان ربی لغفور الرحیم. وہی تجری بہم فی موج کالجبال, اب وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑ ایسی موجیں تھیں. ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل, اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو اور وہ علیحدہ تھا, یا بنی ارکب معنا, اب وہ شفقت پدری جو ہے وہ جوش میں آئی ہے کہ بیٹے اب بھی آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ, ولا تکن مع الکافرین, اور ان کافروں کے ساتھ نہ رہو. قال صحابی الى جبل یعصمنی من الماء, اس بیٹے نے کہا کوئی بات نہیں ابا جان, میں ابھی اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. اب یہ ہے وہ مادی اسباب کا سہارا, کہ لوگوں کے ذہنوں میں تو مادی اسباب و وسائل جو ہے وہی ہوتے, انہی پر ان کا تکیہ ہے, تو اسے پہاڑ نظر آ رہا تھا. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا بالرحيم, حضرت نوح نے فرمایا کہ نہیں بیٹے, آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے فیصلے سے کسی کو, نہ کوئی پہاڑ بچا سکتا ہے نہ آسمان بچا سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر اللہ ہی رحم فرمائے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, اسی مکالمے کے دوران ایک بہت بڑی موج دونوں کے مابین, باپ بیٹا کے مابین حائل ہوئی اور وہ ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک, اور کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے. ویا سما وقلعی, اور اے آسمان اب تھم جا. وغیظ الماء وقضى الامر, اور پانی جو ہے وہ اتر گیا اور فیصلہ اللہ کا جو ہے وہ ہو گیا. واستوت علی الجودی, اور وہ کشتی جو ہے دودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی. وکیل بہد للقوم الظالمین, اور کہہ دیا گیا کہ اب ظالموں کی قوم کے لیے ہلاکت ہو گئی. ونادى نوح ربه, اب نوح نے استغاثہ کیا, فریاد کی, اپنے رب کو پکارا. فقال رب ان ابنی من اہلی, انہوں نے عرض کیا پروردگار میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے تھا. وان وعدك الحق, اور تیرا وعدہ سچا ہے, تیرا وعدہ یہ تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو بچا لے گا. وانت احکم الحاکمین, اور تو یقینا بہترین حکم کرنے والا ہے. قال یا نوح انه ليس من اهلك, اللہ نے فرمایا کہ اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. انه عمل غیر صالح, اس لیے کہ اس کے عمل غیر صالح ہیں. اصل میں تمہارے ساتھ رشتہ جو ہے سلبی نہیں بلکہ عمل اور کردار کا رشتہ ہے. فلا تسلم ليس لك به علم, تو ایسی کوئی بات مجھ سے مت کرو کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے. کوئی ایسا سوال مجھ سے نہ کرو. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت بنو. اب ذرا اندازہ کیجئے, اللہ کی شان ہے, استغنا ہے اس کا, وہ غنی ہے. 950 برس ایک اللہ کے بندے نے اللہ کی خدمت کی ہے, اس کے دین کی دعوت, اور طرح طرح کا استہزاء, کس کس طرح کے مصائب برداشت کیے ہیں, لیکن الرب رب و ان تنزل والعبد عبد و ان ترقى, بندہ بندہ ہی ہے, خواہ کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے. رب کی شان وہ ہے کہ وہ خطاب کر رہا ہے, انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, اور اس بندے کی شان یہ ہے کہ قال رب انی اعوذ بکا, انہوں نے کہا کہ پروردگار میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي, اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کر دیا اور مجھے رحم نہ فرمایا, اکم من الخاسرین, تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ میں نے ذرا تفصیل سے آپ کو سنا دیا. اس کے بعد ایک ایک رکوع اسی طرح سورہ آراف کی طرح, الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غيره, اس کے بعد والى ثمود اخاهم صالحا, بالکل وہی دعوت جو ہے وہ آتی چلی جائے گی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ذرا سا ذکر آیا ہے, لیکن وہ بھی اس اعتبار سے نہیں کہ ان کی قوم ہلاک ہوئی, بلکہ یہ کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام جن شہروں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے ان پر عذاب بھیجنے کے لیے, یعنی آمورہ اور صدیوم کی بستیاں, وہی فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت لے کر. اس کا ذکر یہاں موجود ہے کہ حضرت سارا جو ان کی اہلیہ تھیں ان کو سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا, جب انہوں نے انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ ایک بیٹے کی ولادت فرمانے والا ہے, تو ان کہا کہ ہائے میری شامت, کیا اب میں جنوں گی, انا عجوز ہوں, میں بوڑھی پھوس ہوں, وہذا بالی شیخا, اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا ہے. ان ھذا لشیء عجیب, یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہوگی. قالوا اتعجبین من امر اللہ, ان فرشتوں نے یہ کہا جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے کہ کیا آپ اللہ کے معاملے میں تعجب کر رہی ہیں, کیا اس کی قدرت کے بارے میں آپ کو کوئی شک ہے. رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت, اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں نازل ہوں. یہاں معلوم ہوا کہ اہل البیت کا لفظ قرآن مجید میں اصل میں جو ہے وہ ازواج کے لیے, یہ لفظ یہاں حضرت سارا کے لیے آ رہا ہے. انہ حمید مجید, یقیناً اللہ تعالی حمید ہے اور مجید ہے. پھر آگے چل کر ویلا مدین اخاہم شعیبا, اس کے بعد 8 رکوع میں فرمایا ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین, 9 رکوع کے شروع میں ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی کھلی سند کے ساتھ, الی فرعون وملئہ, فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, فتبعوا امر فرعون, تو ان لوگوں نے فرعون ہی کی پیروی کی, وما امر فرعون برشید, اور فرعون کا معاملہ درست نہیں تھا. یقدم قومہ یوم القیامہ, وہ آگے آگے چلتا ہوا آئے گا اپنی قوم کی سرداری کرتے ہوئے قیامت کے دن, فاوردہم النار, اور اپنی پوری قوم کو آگ پر لا اتارے گا. بئس الورد المورود, کیا ہی برا گھاٹ ہے وہ کہ جس پر کسی کو لا اتارا جائے. وہ میں فی ہذہ لعنت یوم القیامہ, اس دنیا میں بھی ان پر لعنت لگا دی گئی اور آخرت میں بھی. بئس الرفد المرفود, بہت ہی برا انعام ہے جو وہ پائیں گے. آخر میں ارشاد ہوتا ہے جیسے کہ عام طور پر مکی صورتوں میں ہے کہ حضور سے پھر خطاب ہوتا ہے, فاستقیم کما امرتا, اے نبی ڈٹے رہیے, جمے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا. ومن تاب ما کا ولا تطغوا, اور جو بھی آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کی ہے شرک سے اور ایمان لائے ہیں توحید پر, وہ بھی جمے رہے اور حد سے تجاوز نہ کیجیے. یعنی یہ کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر لینا, جلدی میں اجلت پسندی میں کوئی اقدام کر لینا, انہ بما تعملون خبیر، جو کچھ کہ تم کر رہے ہو بصیر، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. ایک اور ہدایت یہ دی، واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز کو قائم رکھیے دن کے دونوں اطراف میں اور کچھ حصہ رات کا. اس زمانے میں ابھی جب تک کہ یہ پانچ نمازوں کا نظام نہیں آیا تھا تو کچھ عرصے تک یہ تین نمازیں رہی ہیں، صبح شام اور رات کی ایک نماز. ان الحسنات یذن السیئات، یقیناً نیکیاں جو ہیں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں. ذالک ذکر للذاکرین، یہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے ذکر کرنے والوں کے لیے. واصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کی روش اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اس کے بعد آخر میں آیت نمبر 120 ہے، یہ کل آیات اس کی 123 ہیں. وہاں یہ حکمت بیان کر دی گئی کہ ہم یہ رسولوں کے حالات و واقعات کیوں اس طرح بار بار سامنے قرآن مجید میں لا رہے ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ ہے وہ اصطلاح أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، نبا کہتے ہیں کسی اہم خبر کو. تو یہ اہم خبریں ہیں تاریخ انسانی کی، جو رسولوں کے حالات و واقعات ہیں اور ان کی قوموں کا انجام. اور یہ جو ہم آپ کو سناتے ہیں أَنْبَاء الرُّسُلِ، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ان کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تثبیت اور ثبات اور اطمینان عطا کرتے ہیں کہ جس طرح ان پر یہ حالات آئے آپ پر بھی آ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں، جس طرح آخر کار اللہ نے ان کو بچایا اور دشمنوں کو ہلاک کیا، اسی طرح انجام کار تو یہی ہوگا کہ آپ اور اہل ایمان جو ہے وہ بچا لیے جائیں گے اور آپ کے دشمن جو ہے ان کے وہ ہلاک ہو جائیں گے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس قرآن میں نبی آپ کے پاس آ چکا ہے حق اور نصیحت اور یاد دہانی اہل ایمان کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اس یاد دہانی اور موعظہ سے مستفید ہونے کی کما حقہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. آئندہ 8 رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف پڑھی جائے گی. سورہ یوسف سے مسلمانوں کو بالعموم ایک قلبی تعلق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو اس کے اہم مضامین یقیناً یاد ہوں گے. بہرحال ان میں خاص طور پر واقعات کو علیحدہ رکھتے ہوئے جو چیزیں فلسفہ اور حکمت دین کے اعتبار سے اہم تر ہیں، میں ان کی طرف توجہ دلاؤں گا. اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات الف لام را سے ہے. ارشاد ہوتا ہے الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. ظاہر ہے کہ قرآن کے جو اولین مخاطب تھے وہ اہل عرب تھے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سناتے ہیں بہترین سنانا، مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بذریعہ اس قرآن کے کہ جو آپ کی طرف ہم وحی کر رہے ہیں. وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور یقیناً اس سے پہلے آپ ان چیزوں سے بالکل ناواقف تھے. یعنی یہ تاریخ جو ہے بڑی قدیم تاریخ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 2000 قبل کی یہ سال کی قبل کی تاریخ. اور آپ جیسا کہ معلوم ہے سب کو کہ آپ امی تھے، آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی. ویسے بھی تاریخ جو ہے اس طور سے مدون بھی موجود نہ تھی کہ جسے پڑھنے والے عام طور پر پڑھ سکتے. یہ واقعات تو در حقیقت صرف علم میں تھے اہل کتاب کے. فرمایا اذ قال یوسف لابیہ، جبکہ کہا یوسف نے اپنے والد سے یعنی حضرت یعقوب سے علیہ الصلات والسلام، یا بت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جان میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، فیقیدو لک قیدا، تو وہ تمہارے ساتھ چالیں چلیں گے بہت ہی فریب کی چال. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن. اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل میں یہ ایک سوال تھا جو امتحاناً حضور سے کیا گیا تھا. یہود کے سکھلانے پر قریش مکہ نے حضور سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں رسول ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل کے مصر میں جا کر آباد ہونے کا کیا واقعہ ہے، یہ مصر میں کیسے گئے، وہاں کیوں آباد ہوئے. تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی اصل میں ذریعہ بنے تھے بنی اسرائیل کے مصر میں داخلے کا، لہذا اس کے جواب میں یہ پوری داستان نہایت ہی عبرت آموز اور سبق آموز پیرائے میں قرآن مجید میں بیان کر دی گئی. اسی لیے یہاں ارشاد ہوتا ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں یوسف اور ان کے بھائیوں کے مابین جو حالات و واقعات پیش آئے. یعنی تم تو اسے صرف ایک قصے کی حیثیت سے جانتے ہو اور اس میں امتحان لے رہے ہو ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعے پر اگر تم تدبر کرو تو اس کے تو ایک ایک گوشے میں خود تمہارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اس کے بعد جو حالات و واقعات ہیں ان میں سے اکثر جہاں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہیں، کس طریقے سے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منوایا کہ ہم کھیلنے کے لیے شکار کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیجئے، اور پھر وہاں انہوں نے باہم ایک مشورہ کیا. مشورہ یہ تھا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یوسف کو یا تو قتل کر دو یا کسی اس طریقے سے ملک بدر کر دو، کسی ایسی زمین میں بھیج دو کہ وہ پھر حائل نہ رہے تمہارے اور تمہارے والد کے مابین، کیونکہ والد کو انتہائی محبت حضرت یوسف سے تھی. تو بڑے بھائیوں میں حسد پیدا ہوا، اور اس میں جو بہت سبق آموز بات ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں تم صالح بن جانا. انسان کا ضمیر جو ہے چونکہ ملامت کرتا ہے کہ یہ کیا کام کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، تو ان لوگوں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کیا کہ بس یہ ایک کڑوا گھونٹ تو ہمیں کر ہی لینے دو، باقی یہ کہ بعد میں عمر پڑی ہوئی ہے اس کی تلافی بھی کر لیں گے، کفارہ بھی دے لیں گے. یہی عموماً شیطان پٹی پڑھاتا ہے انسان کو، کوئی بھی بڑا غلط کام اگر وہ کرنے لگے کہ ٹھیک ہے یہ کر گزرو، پھر توبہ کر لینا، اس کا کفارہ ادا کر لینا، کسی اور طرح تلافی کر لینا. تو وہی بات تھی کہ جو انہوں نے کہی وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو ذریعہ بنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچنے کا، اور نہ صرف مصر پہنچنے کا بلکہ جو رولنگ کلاس تھی وہاں کی ارسٹوکریسی، اس کی ایک بڑی شخصیت کے گھر میں حضرت یوسف کو پہنچا دیا. وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه، تو وہ عزیز مصر جو تھا بہت بڑا آفیسر مصر کی اس حکومت میں، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کے ذرا اچھے طریقے سے ان کو رکھو احترام کے ساتھ، عسى ان ينفعنا، اس نوجوان میں اچھے آثار نظر آ رہے ہیں، شاید یہ ہمارے لیے مفید ہو، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. وكذلك مكننا ليوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تمکن پیدا کر دیا زمین میں، کہ بھائیوں نے تو انہیں اندھے کنویں میں پھینکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اسی لیے آگے فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے معاملے پر پورا غلبہ اور اختیار رکھتا ہے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں. لوگ چالیں چلتے ہیں لیکن اللہ بعض اوقات، بلکہ اگر چاہے تو جب بھی چاہے، اس چال کو کہ جو کسی کے خلاف چلی جا رہی ہو الٹی اس کے حق میں مفید بنا دے. لہذا انسان کو اصل میں تو اپنا دامن اپنا وابستہ رہنا چاہیے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے دامن کے ساتھ اس پر توکل رکھنا چاہیے، تو دشمنوں کی دشمنی سے کوئی نقصان انسان کو نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کے پشت پر. اس کے بعد جو واقعات ہیں کہ کس طرح وہی عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف پر فریفتہ ہوئی اور اس نے گناہ کی دعوت دی، اور پھر کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بچے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پھر اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے, کیونکہ مصر کی جو ایرسٹوکریسی تھی اس کی خواتین میں یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اتنی گری ہوئی حرکت کی ہے, تو حضرت یوسف کو ان سب کے سامنے پیش کیا کہ معلوم ہو کہ میں نے اگر ٹھوکر کھائی ہے تو کس کے بارے میں کھائی ہے. اور وہاں پر محسوس ہوا کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے پھر اسی طرح گناہ کی دعوت دے رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو انہوں نے جو دعا کی ہے اس وقت وہ بہت اہم مقام ہے سورہ مبارکہ کا, کہ انہوں نے یہ کہا قال رب السجن احب الی مما یدعونی الیہ, پروردگار جس چیز کی طرف یہ خواتین مجھے بلا رہی ہیں یعنی گناہ, اس سے تو مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے. قید خانے میں اگر مجھے ڈال دیا جائے تو وہ میرے لیے بہتر ہوگا بنسبت اس کے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي قَيْدَهُنَّ, اور اے پروردگار اگر تو نے ہی ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کر دیا, اَصْبُ إِلَيْهِنَّ, تو کوئی عجب نہیں کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں. یعنی یہ کہ انہیں خود اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے, اصل میں بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی عصمت و عفت پر انہیں کوئی اتنا ناز ہو کہ یہ جتنا چاہے زور لگا لے میں کبھی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا, بلکہ وہ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں اپنے معاملے کو کہ پروردگار اگر تو نے مجھے نہ بچایا اور تو نے ہی ان کی چالوں کو مجھ سے نہ پھیر دیا تو کوئی عجب نہیں کہ میں بھی گناہ کی طرف مائل ہو جاؤں. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. یہ الفاظ چونکہ خود ان کی زبان سے نکلے تھے کہ مجھے تو قید خانہ عزیز تر ہے اس گناہ سے, تو اللہ تعالیٰ نے وہی شکل پیدا کر دی کہ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنَنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ, کہ پھر وہاں کے لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ یہ جو ایک سکینڈل بن گیا ہے اور ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, تمام جو اعلیٰ گھرانوں کی خواتین ہیں وہ جس طرح دیوانہ ہو گئی ہیں, تو اب ہمارے لیے بہتر شکل یہی ہے کہ یوسف کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں بھیج دیا جائے. ودخل معه السجن فتيان, اور ان کے ساتھ داخل ہوئے اس جیل میں قید خانے میں دو نوجوان. اب یہ دو نوجوان چونکہ بعد میں جو خواب انہوں نے دیکھا اس خواب کی تعبیر ہی در حقیقت پھر ذریعہ بن گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قید خانے سے نکلنے کا, کہ جو ایک نوجوان ان میں سے بچ گیا تھا اسی نے پھر ذکر کیا بادشاہ مصر کے سامنے جب اس نے وہ خواب دیکھا اور اس کی تعویل دریافت کی, لہذا اس کو یہاں پر اہتمام کے ساتھ ذکر کیا. لیکن وہی حکمت اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے اصل اہم معاملہ جو یہاں ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو جیل میں تبلیغ ہے, کہ ایک بندہ حق جہاں بھی کہیں ہو اسے اپنے کام سے کام ہوتا ہے. وہ اگر باہر ہے تو وہاں اسے دعوت دینی ہے, اگر اسے جیل میں ٹھونس دیا جائے تو وہاں اسے حق کی دعوت دینی ہے. اسے تو دعوت دینی ہے, اسے حالات کی پرواہ نہیں ہوتی, کتنے ہی حالات بدل جائیں اسے اپنے مقصد کی لگن جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف رکھتی ہے. لہذا یہ نہیں ہوا کہ وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے ہوں, بلکہ وہاں انہوں نے وہ مشہور واعظ کہا ہے کہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کا واعظ مشہور ہے پہاڑی کا واعظ, تو میں نے اس کا نام رکھا ہے جیل کا واعظ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون, اے میرے جیل کے ساتھیوں میں نے ان لوگوں کے دین کو ترک کر دیا ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کیونکہ مصر میں جو قوم آباد تھی وہ تو ظاہر بات ہے کہ گمراہ قوم تھی, تو ان کا فرمایا کہ میں اگرچہ انہی میں پلا بڑھا ہوں لیکن میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق یعقوب, اور میں نے اپنے آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب ان کے دین کو اختیار کر لیا ہے. وما کان لنا نشرک باللہ من شیء, ہمارے لیے ہرگز یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا, یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر کہ ہم انسانوں کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. وعلی الناس, اور تمام نوع انسانی پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر نہیں کرتے. یا صاحب السجن ارباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, اے میرے جیل کے ساتھیوں ذرا غور کرو کہ یہ بہت سے معبود جو لوگوں نے گھڑ لیے ہیں یہ متفرق معبود بہتر ہے یا ایک اللہ جو الواحد ہے القہار ہے, جو تنہا ہے اور چھایا ہوا ہے, غالب ہے, مستولی ہے پوری کائنات پر. ما تعبدون من دونہ الا اسمان سمیتموہا, اس کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکار رہے ہو اور جن جن کی تم بندگی کر رہے ہو پوج رہے ہو, وہ سوائے کچھ ناموں کے کہ تم نے رکھ لیے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ نام ہے جو تم نے آباؤکم اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، امر اللہ تعبدوا الا اياه، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، قائم دین، سچا دین، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کو علم حاصل نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے ان ساتھیوں کے جو خواب تھے ان کی تعبیر بتائی، اور وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ذریعہ بن گئی ان کے جیل سے نکلنے کا، اور پھر بادشاہ کے اتنے قریب ہو جانے کا کہ بادشاہ نے انہیں اپنا مصاحب بنایا، اور پھر ان کے کہنے پر جو تعبیر انہوں نے دی بادشاہ کے خواب کی کہ ایک بہت زبردست جو ہے قحط آنے والا ہے، پہلے 7 سال جو ہے بڑی فراوانی رہے گی، اچھی پیداوار ہوگی، لیکن پھر 7 سال بڑا شدید قحط آئے گا، اس وقت کے لیے تیاری کر لو، اس لیے کہ اس وقت نہ صرف مصر بلکہ آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی غلے کی بہم رسانی کا اور رسد پہنچانے کا انتظام جو ہے وہ کرنا ہوگا. تو اس پورے انتظام کا ذمہ دار بھی پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو بنا دیا. پھر وہ جو حالات و واقعات آتے ہیں کس طریقے سے وہ جب قحط پڑا ہے تو ان کے بھائی بھی پھر پریشان ہو کر، غور کیجئے کہ ان کے بھائی تو ہیں ارض فلسطین میں، وہاں انہوں نے کنعان میں ایک گڑھے کے اندر ایک اندھے کنویں میں حضرت یوسف کو پھینکا تھا، اور یہ پہنچے ہوئے اب مصر کی ایک بہت بلند منصب پر، جب وہ قحط پڑا ہے تو اب بیتاب ہو کر وہ بھائی آئے ہیں غلہ لینے کے لیے، 1 سال آئے ہیں تو ان کے پاس غلے کی قیمت ادا کرنے کے لیے کچھ تھا، اگلے سال جب آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اب بالکل قلاش تھے. اور پھر وہاں انہوں نے جس طریقے سے لجاجت کے ساتھ انہوں نے پھر درخواست کی ہے کہ اب ہمارے پاس قیمت ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تصدق علینا، اب تو ہم صدقہ مانگنے پر مجبور ہیں، آپ اب صدقے کے طور پر ہمیں دیجئے. اس وقت پھر ضبط نہیں کر سکے حضرت یوسف علیہ السلام، آخر وہ بھائی کی جو محبت ہے بھائیوں کی، وہ اس حد تک تو ابھی اپنے آپ کو انہوں نے تھاما ہوا تھا، اور اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کو بھی ایک ہیلے سے انہوں نے اپنے پاس روک لیا تھا، لیکن جب اس معاملے تک آ گئے کہ فاؤف دل الکیل و تصدق علینا، ہمیں پورا پورا جو بھی آپ نے راشن کا ضابطہ بنایا ہوا ہے ہمیں راشن دیجئے، اور ہمیں ہم پر صدقہ کیجئے، اس لیے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جے نا بے بذات مزجات، ہم بڑی حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، قیمت ادا نہیں کر سکتے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، اس وقت حضرت یوسف سوال کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے، کچھ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، اور اس کے بھائی کے ساتھ تمہارا کیا سلوک تھا جبکہ تم جاہل تھے، جبکہ تم نادان تھے. اس میں بھی ان کے لیے ایک رعایت رکھی کہ اس وقت تم جاہل تھے، اس وقت کی کیفیت پر بلاوت نہیں کر رہے ہیں. قالوا أأنت أإنك لأنت يوسف، وہ ایک دم چوکے کہ انہیں یوسف کا حال کیسے معلوم ہوا، اور پھر یہ کہ متوجہ بھی ہوئے ہوں گے کہ پھر ان کو ان کے نقوش جو ہے ان میں نظر آ گئی ہوگی جھلک اپنے بھائی کی. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا، یہاں بھی اب شکر جو ہے وہ اللہ کا کر رہے ہیں کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم دونوں پر احسان کیا. انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، جو کوئی تقوی کے روش اختیار کرے اور اپنے آپ کو تھامے رکھے، روکے رکھے حق پر، صبر کی روش اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کی اجر ضائع نہیں کرتا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، ان سب نے بیک زبان کہا اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، آپ کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے ہمارے مقابلے میں. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم خطا کار تھے. قال لا تسریب علیکم اليوم، اب یہ ہے وہ ظرف کہ اس وقت بھی ملامت نہیں کرنا چاہتے ان کو جو خود اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو گئے تھے. اب کچھ اور اگر الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے تو مرتے کو مارے شاہ مدار والی بات اس کی بجائے صاحب ظرف اور صاحب کردار اور صاحب مروت انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ملامت نہیں، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے جو بھی خطائیں تم سے ہوئی، وہو ارحم الراحمین، اور یقیناً وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. پھر جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اب لے آؤ والدین کو بھی اور تمام اپنے کنبے کو، یہیں مصر میں آ جاؤ، مصر میں رہو، جب وہ سب پہنچے ہیں تو پھر رفع ابویہ علی العرش، تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر ساتھ بٹھایا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. یہ جان لیجئے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے سابقہ شریعتوں میں یہ جائز تھا کہ کسی کے سامنے صرف اظہار تعظیم کے لیے ادب کے طور پر انسان جھک جائے. سجدہ رکوع کو بھی اصل میں سجدہ کہا جاتا ہے. تو یہ تو آج بھی ہماری کچھ سرشت میں ہے کہ کسی اپنے بڑے سے جب ملتے ہیں تو چاہے ہاتھ ملا رہے ہوں لیکن جھکتے ہیں. یہ جھکنا جو ہے یہ اصل میں دوسرے کے لیے ذرا ایک تعظیم کے لیے ایک اظہار ہے. تو یہی جھکنا ذرا زیادہ ہو جائے تو رکوع ہے اور اسی سے ذرا آگے جائے تو سجدے کی حیثیت بن جاتی ہے. تو یہ چیز اصل میں آ کر شریعت محمدی میں حرام مطلق ہو گئی ہے کہ سجدہ تعظیمی کسی صورت میں اب جائز نہیں. کہ شرک کا شائبہ بھی جس چیز کے اندر ہو سکتا ہو اس شریعت میں چونکہ تکمیل ہوئی ہے دین کی لہذا ایسی چیزوں کے اوپر بھی سخت قبضے بٹھا دی گئیں. وہ جو حضرت مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ ہوا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سجدہ تعظیمی ہی کا معاملہ تھا. بہرحال اس وقت تک چونکہ یہ حرام نہیں تھا تو والدین اور یہ 11 کے 11 بھائی ان کے سامنے جھک گئے. قال یا ابت ھذا تاویل رؤیا من قبل, تو انہوں نے کہا ابا جان یہ ہے تاویل میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا کہ سورج اور چاند, سورج گویا کہ حضرت یعقوب ہیں, چاند ان کی اہلیہ یعنی حضرت یوسف کی والدہ ہے, اور 11 وہ 11 کوکبن یہ 11 بھائی ہیں. قد جعلها ربی حقا, اللہ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور اس نے مجھ پر کتنا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا. وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, اور پھر آپ سب کو بھی اس یعنی بادیہ نشینی کی حالت سے نکال کر یہاں لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈلوا دی تھی. یہاں بھی دیکھیے بھائیوں کی طرف نسبت نہیں کر رہے ہیں بلکہ شیطان کی طرف. ان ربی لطیف لما یشاء, میرا رب بہت ہی باریک بین ہے ہر چیز کے اور بہت ہی وہ خفیہ تدبیریں کرنے والا ہے اپنی ہر مشیت کے لیے. انہ هو العلیم الحکیم, یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اس کے بعد دعا کر رہے ہیں رب قد آتیتنی من الملک, پروردگار تو نے ہی مجھے یہ بادشاہی اور اختیار عطا فرمائی. وعلمتنی من تاویل الاحادیث, تو نے ہی مجھے خوابوں کی تعبیر کا فن عطا فرمایا. فاطر السماوات والارض, اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا ساتھی ہے, پشت پناہ ہے, مددگار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن, مجھے اسلام ہی کی حالت میں موت دیجو. والحقنی بالصالحین, اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل کیجو. اس آخری رکوع میں پھر آپ کو ملے گا ایک تو بہت اہم مضمون آ رہا ہے. فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن اب ایک یاد دہانی ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک معزت اور نصیحت ہے مجسم اہل پوری دنیا والوں کے لیے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ شرک بھی ضرور کرتے ہیں, شرک کی آلائش ہوتی ہے. واقعہ یہ کہ آسان کام نہیں ہے. وہ جو اقبال نے کہا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں, تو شرک سے بالکل ہی آزاد ہو جانا آسان کام نہیں. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. آخر میں فرمایا قل ہاذہ سبیلی, اے نبی کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ یعنی توحید میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف پکار رہا ہوں بلا رہا ہوں. علی بصیرت علی ومن اتبعنی, اور یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں اندھیرے میں ٹامک توئیہ نہیں مار رہا, علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں, اور جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی یوں ہی اندھی تقلید میں مبتلا نہیں ہے بلکہ وہ بھی جس راستے پر چل رہے ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ چل رہے ہیں. فسبحان اللہ وما انا من المشرکین, اور اللہ پاک ہے اور میں ہرگز مشرکین میں سے نہیں ہوں. اختتام ہوگا اس سورہ مبارکہ کا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب, یہ اس قصوں کے اندر ان لوگوں کے حالات و واقعات میں ہوش مند لوگوں کے لیے سبق ہے, عبرت ہے. اس کو محض قصہ سمجھ کر نہیں گزر جانا چاہیے بلکہ اس میں جو بھی نصیحت کے پہلو ہیں, جو حکمت کے پہلو ہیں, ان پر نظر رکھنی چاہیے. ما کان حدیثا یفترا, یہ قرآن جو ہے یہ کوئی گھڑی ہوئی شے نہیں ہو سکتا. یہ حالات و واقعات جو کسی کو معلوم نہیں, خود تورات میں بھی تحریف ہو چکی ہے. اگر تورات میں جو حالات و واقعات آئے ہیں قرآن میں جس طریقے سے بیان ہوئے ہیں ان کا تقابل کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا بھونڈا انداز ہے اور یہ کتنی بہترین جو ہے تعبیر ہے ان تمام حالات و واقعات کی. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے, یعنی تورات میں بنیادی طور پر تو حالات و واقعات وہی ہیں لیکن انداز بیان اور تعبیر جو ہے وہ ہے در حقیقت جس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کی تفصیل. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں کے جو ایمان لانے والے ہوں. اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون صدق اللہ العظیم. آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ سورہ رعد پڑھی جائے گی. یہ سورہ مبارکہ چھ رکوعوں پر مشتمل ہے اور یہ اکثر و بیشتر توحید اور معاد اور نبوت و رسالت کے جو اساسی مضامین ہیں انہی پر مشتمل ہے. اس میں انبیاء اور رسل کا ذکر جو ہے صرف ضمنی طور پر ایک مقام پر آیا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اگرچہ یہ الف لام را سیریز ہی کی صورت ہے لیکن اس کا آغاز چار حروف مقطعات سے ہوا ہے. الف لام میم را تلک آیات الکتاب یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق اور جو چیز بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اس کے بعد قرآن مجید میں توحید کے لیے اور معاد کے لیے جو دلائل ہیں آفاقی اور ارضی اور انفسی ان کا ذکر ہے. اس کے بعد خاص طور پر ایمان بالآخرہ کے ضمن میں ایک بہت اہم آیت آئی ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اگر کسی کو تعجب کرنا ہی ہے یا لفظی ترجمہ ہوگا ہے مخاطب اگر تجھے تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ان کا قول ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. یہاں انداز یہ ہے کہ اکثر تو لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ زندہ ہو جانا جو شخص اس تخلیق کو دیکھ رہا ہے جو اس کائنات میں اس کے نگاہ کے سامنے ہے اور جس نے اس بات کو پہچان لیا ہے کہ اس کا خالق اللہ ہے جو علا کل شعین قدیر ہے تو دوبارہ تخلیق میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور عقلی اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو اگر یہ دوبارہ پیدا کیا جانا نہ ہو تو پھر انسان کے اخلاق کے لیے کوئی بنیاد سرے سے موجود نہیں. انسان نیکی کرے تو کیوں کرے جبکہ اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں. کسی بدی سے رکے تو کیوں رکے جبکہ اس کی کوئی سزا اسے ملنے والی نہیں. تو معلوم ہوا کہ عقلی اعتبار سے بھی اور اس کائنات کا مشاہدہ جو بھی انسان کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ قابل تعجب یہ بات نہیں ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتائی یا اللہ کے رسولوں نے جس کی خبر دی کہ ایک اور عالم ہوگا کہ جس میں تمام انسان حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک وہ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے اور انہیں پھر ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا. البتہ یہ بات ضرور تعجب کے قابل ہے کہ کسی شخص کو اس میں تعجب نظر آ رہا ہے. فَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. یعنی یوں جانئے کہ ایک ہے ایمان باللہ اور پھر ہے ایمان بالآخرہ. تو جو شخص اللہ کو نہ مانے اس سے تو بات نہیں ہوگی کہ آخرت کے بارے میں اس سے گفتگو کی جائے. البتہ جو اللہ کو مان لیتا ہے تو اللہ کو علا کل شعین قدیر بھی ماننا ہوگا اور اگر علا کل شعین قدیر مان لیا جائے تو پھر تعجب کے لیے کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی. تو معلوم ہوا کہ یہ جو آخرت کے بارے میں تعجب کر رہے ہیں در حقیقت یہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. چاہے یہ زبانی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں لیکن حقیقتا انہوں نے اللہ کے علا کل شعین قدیر ہونے کا جب انکار کیا تو یہ در حقیقت اللہ کا انکار ہے. اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم اور ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں. واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون اور یہ جہنمی ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دوسرے رکوع میں ایک بہت اہم قانون بیان ہوا ہے تمدن انسانی کا، وہ کہ جسے اردو میں بھی یہ شعر میں ڈھالا گیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وہ آیہ مبارکہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالی ہرگز نہیں بدلتا کسی قوم کے حالات کو جب تک کہ وہ نہ بدلیں اپنی نفسی کیفیات کو، جو کچھ ان کے اندر ہے۔ اگر ایمان ہے تو ایمان کے نتیجے میں اللہ کی جو نعمتیں انہیں میسر ہیں، اللہ کی جو عنایتیں ان پر ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ ایمان موجود رہے گا۔ ہاں اگر نفوس جو ہے وہ ایمان سے خالی ہو جائیں گے تو پھر وہ نعمتیں کہ جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے انعام کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، وہ بھی سلب کر لی جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر کچھ لوگوں کے نفوس کے اندر کجی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی سزا ہے جو انہیں پکڑے ہوئے ہیں، تو جب تک وہ اپنے نفوس کی اصلاح نہیں کریں گے، جب تک کہ تزکیہ نفس نہ کریں گے، اس وقت تک ان کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اوپری تدابیر سے، محض ہنگامی ذرائع سے کوشش کرنا کہ حالات بدل جائیں، یہ نرا ایک احمقانہ فعل ہے۔ اصل میں فیصلہ کن چیز جو ہے وہ انسانوں کے نفسی کیفیات ہے کہ جو کچھ ان کے اندر ہے اگر وہ بدلے گا تبھی حالات بدلیں گے۔ یہ وہی بات ہے کہ جس کی کرولری وہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمائی کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اپنے ہی عمل تم پر حکمران ہو جاتے ہیں، وہی حالات تم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ جس قسم کی کیفیات تمہارے نفس کے اندر ہوتی ہے۔ تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی نفسی کیفیات کو نہ بدل لے۔ تیسرا رکوع جو ہے تقریباً پورے کا پورا وہ بڑی بنیادی جو تعلیمات ہیں دین کی اور دین و شریعت کے لیے جو اساسات ہیں ان کے ذکر پر مشتمل ہے، اور یہ چیزیں اکثر و بیشتر وہ ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں بھی بالکل ابتدا میں آئی ہیں۔ اگر سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ذہن میں ہو کسی کے تو وہ اس کے اور اس کے مابین بہت ہی مشابہت پائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہو اعمی، کیا وہ شخص کے جو یہ جانتا ہے، اب یہاں پہ علم کا لفظ ہے، جو جانتا ہے کہ اے نبی جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ نوٹ کیجئے یہی الفاظ جن سے یہ سورت شروع ہوئی تھی، والذی انزل الیک من ربک الحق، تو افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، تو جو شخص یہ علم رکھتا ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے، کیا وہ برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو اندھا ہے، یعنی جسے یہ علم حاصل نہیں ہو سکا، جو اس کا مشاہدہ نہیں کر پایا۔ انما یتذکر اولو الالباب، اور نصیحت تو وہی لوگ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو عقل مند ہو۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اپنا اس عہد جو انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا اس کا پاس کرتے ہیں، اس کو پورا کر رہے ہیں اور اس میثاق کو نہیں توڑ رہے۔ یہ میثاق وہ ہے جو سورہ آراف میں آ چکا ہے، الستو بربکم قالو بلا، یہ عہد اللہ ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے اس عہد کا پاس کیا ہے اور جو اس کا ایفا کر رہے ہیں اور نقض عہد نہیں کر رہے، نقض میثاق نہیں کر رہے، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصلا، اور جو لوگ جوڑ رہے ہیں اس کو کہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، رحمی رشتوں کا جوڑنا ہے انسانی علائق کے اندر، بجائے اس کے کہ قطع رحمی ہو صلہ رحمی کا معاملہ ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کی برائی سے کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حساب والے دن ہم ناکام قرار دیے جائیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کی روش اختیار کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں سے انہوں نے کھلے اور چھپے خرچ کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور جو برائی کو دور کرتے ہیں بھلائی سے، یہی ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنات میں داخل ہوں گے، اور ان نہ صرف یہ خود داخل ہوں گے بلکہ ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے جو لوگ بھی صالح ہوں گے۔ یعنی یہ ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ درجات میں وہ کم ہوں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ملا دے گا اہل جنت کے ساتھ۔ بل ملائکہ تو یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، اور ملائکہ ان پر داخل ہوں گے ہر دروازے سے اور انہیں کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، بہت ہی سلام علیکم بما صبرتم، جو تم نے صبر کی روش اختیار کی، فنعم عقب الدار. اس کے برعکس کردار ہے والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض. یہ بیان ہی وہی الفاظ ہے جو تیسرے رکوع میں آئے سورہ بقرہ کے، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں زمین میں. اولئک لہم اللعنت ولہم سوء الدار، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے ہے اس آخرت کے گھر کی برائی. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی ہی پر مطمئن ہو گئے ہیں، نچنت ہو گئے ہیں، ان کا یہی مبلغ علم ہے، یہی منتہا مقصود ہے. وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور جان لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہ زندگی بس برتنے کی ایک شے ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اس سورہ مبارکہ کا اختتام بھی اکثر مکی صورتوں کی طرح اب حضور سے خطاب پر ہو رہا ہے. قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب، کہہ دو اے محمد کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں پوجوں اللہ کو، بندگی کروں اللہ کی، اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں کسی کو، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا ہے حکم عربی بنا کر. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو پھر آپ کو اللہ سے کوئی بچانے والا اور کوئی مددگار نہ ہوگا. آخری آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ اے محمد تم کوئی رسول وصول نہیں ہو. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے مابین اللہ کافی ہے بطور گواہ. ومن عنده علم الکتاب، اور وہ بھی گواہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی وہ علماء یہود، وہ بھی جانتے ہیں دل میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جیسے کہ اس سے پہلے آیا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اگرچہ وہ زبان سے اس کا اقرار نہیں کر رہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.